أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکل امۃ اجل فاذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون صلوات بھیجی محمد علی محمد پر آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا بس یہ گزارش اور ہے آپ سے تھوڑا تھوڑا سا آگے سمٹائیں گے مجلس کا ماحول بن جائے گا تھوڑا سا آپ آگے تشریف لائیں خلا بہت ہے بیچ میں مل کر بلند آواز سے ایک اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے صلوات دے دیجیے ایدان محترم ایک تو شکریہ ادا کرنا ہے اپنے جوانوں کا کل ہم نے ایک بات کی تھی تھر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اللہ نے لاج رکھی اور دو تنظیمیں میدان میں آ گئی ہیں وہاں نیاز امام حسین شروع کی جا رہی ہے مولا کا لنگر جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ پیٹ بھروں کو تو کھلانے کا کوئی ثواب نہیں ہے بھائی ہے ثواب مگر وہ ثواب اور ہے جہاں بھوک سے لوگ مر رہے ہیں ان کو کھلا دو مولا کے نام پہ کھلا دو تو وہ ایک پیام ولایت کے جوان اور ایک محمدی ٹرسٹ ہمارا دو سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کیمپ یہاں لگایا ہے پیام ولایت کے جوانوں نے آپ بالکل اطمینان کے ساتھ جو بھی ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں کیجئے گا میں برسوں سے ان جوانوں کو جانتا ہوں زلزلے میں بھی سیلاب میں بھی انہیں انتھک محنت کیے کام کیا ہے اور اب یہ بیڑا بھی اٹھایا ہے اور میں نے بھی ان سے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی میں کر سکتا ہوں ان کے لیے میں کروں گا حالانکہ یہ آج کل بڑا خطرناک کام ہے اپنی قوم میں اس قسم کے کام کرنا لیکن اب کیونکہ سارے الزامات لینے کے عادی ہو چکے ہیں تو چلو ایک الزام اور آ جائے گا کوئی مسئلہ نہیں غریبوں کا پیٹ بھرنا چاہیے ٹھیک ہے نا اب آپ سمجھتے ہیں ان مسائل کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں لیکن بہرحال یہ تو نہیں کر سکتا کہ میرے کہنے پہ بچے سامنے آئیں اور میں ان کی پشت پہ نہ کھڑا ہوں ان کو چھوڑ دوں دھکا دے کے آگے تو میں ان کے ساتھ ہوں اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے جو میں کر سکتا ہوں کروں گا اور انشاءاللہ خدا نے چاہا دو تین روز میں وہاں یہ لنگر شروع ہو جائے گا فی الحال تو انہیں 10-15 دن کا پروگرام بنایا ہے لیکن مجھے یقین ہے جب یہ شروع کریں گے تو پھر یہ رکے گا نہیں پھر یہ مولا کا لنگر نہیں رکے گا اور وہاں یہ مولا کی نیاز چلتی رہے گی امام حسین کی نیاز چلتی رہے گی اور ایک بات اور بتاؤں کیوں ضروری ہے عزیزوں میجورٹی جو ہے نا وہاں ہمارے اہل سنت بھائیوں کی اور ہندو برادری کی ہندوؤں کی جو مر رہے ہیں بھوک سے اب ہمارے معصومین کی سیرت کیا ہے مولا کا فرمان کیا ہے رات کی تاریکی میں ہم انہی اماموں کے ماننے والے ہیں جو رات کی تاریکی میں اپنی پشت پہ اناج لاد کے لے جاتے تھے کن کی بستیوں میں معلوم ہے آپ کو شیعوں کی بستیاں نہیں ہوتی تھیں صرف غریب اور بھوکوں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے غربت اور بھوک میں کبھی نہ دیکھو کہ شیعہ ہے سنی ہے ہندو ہے عیسائی ہے جو بھی ہے یہ سنت معصوم میں نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں مدد کرتے ہو بھوکا بھوکا ہے بیچارہ کسی بھی مذہب کا ہو کسی مکتب کا ہو اس لیے بھی ہمیں اس سنت امام پر چلنا ہے اس کو زندہ رکھنا ہے سنت معصومین کو کہ بھوکوں کا پیٹ بھرتے ہو تو ہمیں یہ تھوڑی سوچنا ہے کہ اس کا مذہب کیا اس کا دیں کہ نہیں بھائی بھوکا تو بھوکا ہوتا ہے بیچارہ تو لہٰذا وہ بچوں نے بیڑا اٹھایا ہے میں نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے میں بھی ساتھ دوں گا آپ بھی جس طرح سے بھی ہو سکے گا ان کے ساتھ تعاون کیجیے گا اور خدا نے چاہا انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو جائیں گے ہم 10 لاکھ آدمیوں کی بھوک نہیں مٹا سکتے لیکن جتنی ہم میں استطاعت ہے وہ تو کر سکتے ہیں کم از کم گھر بیٹھ کے او ہو آہ سر داہیں بھر رہے ہیں بڑا افسوس ہو رہا ہے بھوک سے مر رہے ہیں لوگ اس سے تو بہتر ہے نا اس سے کرنے کا کیا فائدہ کہ انسان کچھ عمل کرتا ہو مرے کچھ کام کرتا ہو مرے ضمیر تو اس کا زندہ رہے سرخرو تو رہ کے میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا اور یہی ائمہ کی سنت ہے تبرک بانٹنے کا فلسفہ کیا ہے تبرک بانٹنے کا لنگر بانٹنے کا فلسفہ یہی ہے کہ اس میں بھیک نہیں ہے لینے والا شرمندہ نہیں ہوتا دینے والا ہاتھ جوڑ کے دے رہا ہوتا ہے لینے والا تو فخر سے لے رہا ہوتا ہے، یعنی غریبوں کی بھوک مٹانے کا باعزت ترین نسخہ اس تبرک نے دیا ائمہ طاہرین نے، کہ جس کو دو کہ بھوکا بھی عزت سے لے گا، جانتا ہے کہ مولا کا تبرک لے رہا ہوں، شرم کی کیا بات یعنی. تو اس لیے ہم نے تبرک کا راستہ اختیار کیا کہ ہم ان پہ کوئی احسان نہیں کریں گے جا کے کہ ان کو دیں کہ ہم تمہارے لیے خیرات یا بھیک لے کر آئے، نہیں، اس پہ لکھا ہوا یہ کہ نیاز ہے امام حسین بھائی، تمہارا حق ہے، ہم تو ہاتھ جوڑ کے کھلانے آئے ہیں، تم پر احسان کرنے نہیں آئے، یہ مولا کا لنگر ہے جو وہاں شروع ہونے جا رہا ہے. دعا کیجیے پروردگار ان جوانوں کو جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، انہیں طول عمر دے، اور ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. آئیے اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. کوئی امت ایسی نہیں جس کی موت واقع نہیں ہوگی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے اجل ہے، ختم ہونا اس کا، موت آنی. جیسے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایسے ہی ہر امت کو بھی اجل کا ذائقہ چکھنا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کی موت آئے گی قوموں کی، جب ان کی اجل آئے گی، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک پل کی تاخیر کی جائے گی اور نہ ہی تقدیم، نہ پہلے نہ بعد میں، اجل آ جائے. خوب، اب کل سے ہم نے بات شروع کر دی تھی، دونوں پہلو لے کر چل رہے ہیں، کہاں کہاں اللہ نے بچایا اور کہاں کہاں اللہ نے عذاب دیا. ایک بات جو ہم نے کل بتائی تھی، جہاں ختم کیا تھا بات کو دو جملوں میں بس خلاصہ، اور بات کو آج آگے بڑھا دیں گے، وہ دو جملے یوں ہیں کہ خلاصہ یہ تھا کہ اللہ نے کبھی کسی قوم پر عذاب نہیں دیا جب تک پہلے نشانیاں نہیں بھیجی، پہلے ڈرایا، پہلے دھمکایا، ایک نشانی، دوسری نشانی، تیسری نشانی، چوتھی نشانی، تاکہ حجت ان پر تمام ہو جائے. جب تک حجت تمام نہیں کی، عذاب نہیں بھیجا، اور آیا ہوا عذاب ٹال دیا اللہ نے. علامتیں دی، جو قوم ان علامتوں کے درمیان سدھر گئی ان پر سے عذاب ٹال دیا. یعنی بے خبری میں اللہ نے عذاب نہیں دیا، اچانک نہیں آتے عذاب، عذاب تو باقاعدہ نشانی لے کر آئے، ایک دو تین چار ایسے نشانیاں، اب آج سے تفصیل میں جائیں گے. دیکھیے وہ کیسا کریم ہے پروردگار عالم، اس کے لطف و کرم کا آپ اندازہ تو کیجئے. باد رحمت اور باد عقیم، یہ استعارے ہیں، یعنی رحمت کی ہوا اور عذاب کی ہوا. عذاب کی عقیم کا ویسے تو لفظی معنی بانجھ کر دینے والی ہوا، لیکن وہ شما اس کو گنا جاتا ہے کہ وہ ہوا جس سے عذاب لے کر آئی. باد رحمت اور باد عقیم، یہ دو استعارے ہیں، یاد رکھیے، تشریح کر رہا ہوں. وہ اتنا کریم ہے اپنے بندوں پر، ایسا لطف و کرم ہے کہ اس کی باد رحمت میں تغیر نہیں ہے، باد رحمت میں اس کی تغیر نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ باد رحمت کبھی باد عذاب نہیں بنے گی، باد رحمت ہمیشہ ہی باد رحمت رہے گی. اب یہ ہوا استعارے کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں، یعنی جو اس کی رحمت ہے وہ کبھی بھی عذاب نہیں بنے گی، رحمت ہمیشہ رحمت رہے گی. لیکن وہ ایسا لطف و کرم کرنے والا ہے کہ اس باد عقیم کو باد رحمت میں تبدیل کر دیتا ہے. رحمت کبھی عذاب نہیں بنے گی، عذاب کو رحمت بنا دے گا اللہ. اس سے بڑا دیکھیں اور آسان مثال دوں آپ کو، میں نے کہا نہیں یہ استعارے ہیں، جو باد کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ استعارتن استعمال کر رہا ہوں، یعنی جہاں بھی رحمت ہے رحمت ہے، رحمت کبھی عذاب نہیں بنے گی، عذاب کو رحمت بنا سکتا ہے اللہ، اور بنایا اس نے. مثالیں دیں گے آج، مثلا اس کو اور آسانی سے یوں سمجھا دوں، آپ نے نیت کی کسی برے کام کی، خدا نہ کرے، معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، نیت کر لی آج یہ برا کام کرنا ہے، مثلا آج دفتر میں جا رہا ہوں، فلاں پارٹی آئے گی، اس سے جناب میں نے پیسے لیے بغیر اس کی فائل کو آگے نہیں بڑھانا، ایسا ہے، نیت کر لی. یہ بتائیے کہ نیت کرنے پہ گناہ ہوا، لکھا جائے گا؟ نہیں، جن کو نہیں پتا سن لیں. और इसी तरह तो मैंने मिसाल दी ना, किसी भी बुरे काम की नियत की है, ये काम करना है बुरा, मसलन नियत पे कभी भी अल्लाह अजाब नहीं देगा, बुरे काम की नियत पे, बुरे काम की नियत पे अजाब नहीं देगा। किरामन कातिबीन को भी हुक्म नहीं है कि लिखो, नहीं, जब तक फेल अंजाम ना दे दे लिखना नहीं, जब तक बुरा काम अंजाम ना दे लिखना नहीं। नियत पे अल्लाह अजाब नहीं देगा, नियत पे गुनाह यानी गुनाह शुमार नहीं होगा जब तक फेल अंजाम ना दे दे वो बुरा, अंजाम दे दिया फिर लिखा जाएगा। लेकिन आप देखिए वो कितना करीम रब है, किधर आपने अच्छे काम की नियत की का लिखो। मैं ये समझाना चाह रहा हूं क्योंकि मारिफत के मैदान में हम लोग बहुत पीछे हैं ना, जितना होना चाहिए उतनी भी नहीं है। यादना सी मिसाल दी मैंने कि वो ऐसा करीम रब है कि आपने बुरे काम की नियत की, उसने कहा नहीं लिखना जब तक अंजाम ना दे दे फिर। लेकिन इधर आपने अच्छे काम की नियत की, काम किया या नहीं किया, नियत पर का लिख दो, सवाब लिखो इसका, नियत पर सवाब देता है परवरदिगार आलम, तो लुत्फ व करम उसका कितना ज्यादा है अपने बंदों पे। हालांकि दोनों तरफ नियत की है, बुरे काम की भी तो नियत की है, कहीं नहीं लिखना जब तक फेल अंजाम ना दे दे। अच्छे काम की नियत की, आज ये नेक काम करूंगा, नहीं किया कोई बात नहीं, सवाब मिल चुका, सवाब नियत पर सवाब देता है अल्लाह, ऐसा लुत्फ व करम करने वाला है। क्योंकि आज जो मैं वाकयात बयान करने जा रहा हूं तारीख से, उनमें ये चीज आएगी, तो इसलिए मुकदमा मैंने बना लिया कि जहन में रखिए, इसे कहते हैं अल्लाह का लुत्फ व करम। अजाब देने से पहले निशानियां एक दो तीन, शायद सुधर जाओ, शायद सुधर जाओ, शायद सुधर जाओ। जैसे कल मैंने बताया कि अल्लाह ने टाल दिया, ऊपर से मुश्किलात को टाल दिया, आज भी मिसालें देंगे आपके सामने। जनाब नूह के बाद जिस कौम पर अजाब आया, उस कौम का यानी जनाब नूह की कौम के बाद जिस कौम पर अजाब आया, उस कौम का नाम है कौम आद। कौम आद और समूद आप सुनते हैं ना अक्सर, समूद का जिक्र बाद में आएगा, कौम आद। ये कौन है कौम आद? सूरह फज्र शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वल फज्र वल लयाली नश्री वल शफे वल वत्र वल लैली इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका कसमुन लज़ी हिज्र अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लज़ी लम युख़लक मिस्लुहा फिल बलाद। क्या तुमने नहीं देखा कि हमने कौम आद के साथ क्या किया? कुरान मजीद क़िसस बयान कर रहा है, अभी तफसील में जाते हैं। क्या तुमने देखा नहीं कि हमने कौम आद के साथ क्या किया? कौन सी कौम आद? इरम ज़ातिल इमाद, वो इरम वाले, वो मजबूत सुतूनों वाले। कौन इरम? आपने तो सुना है ना कि इरम एक जन्नत का नाम था, बाग इरम, इरम एक बाग का नाम था, इरम एक गुमगश्ता जन्नत का नाम था। हालांकि लोग यही समझते हैं इरम जन्नत का नाम नहीं है, मशहूर हो गया, हो जाए कोई बात नहीं, तारीख में मशहूर हो जाता है। हम भी यही कहते हैं बाज़ औक़ात मिसाल देते वक्त कि बाग इरम, बाग इरम, इरम कोई चीज़ नहीं थी, इरम आदमी का नाम है, इरम आदमी का नाम, जिसकी औलाद ने ये बनाया था। इरम के बेटे का नाम है आद, जिसे कहा जाता है आदे उला, ये आदे सानी है जिनका औलाद में जनाब हूद आए थे। उस आद के दो बेटे थे शदीद और शद्दाद। पूरी तवज्जो है ना, अब आज खुशकी की तरफ ना जाइएगा, आज सीधा सीधा मज़मून है जो आप तक पहुंचाना है, मतलब, और देखिए उसमें से क्या क्या पहलू निकलेंगे, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कुछ मतलब आप तक पहुंचाने की। उस इरम के बेटे का नाम है आद, आद के दो बेटे शदीद और शद्दाद। बहुत बड़ा मुल्क दिया अल्लाह ने इनको, सल्तनत दी, लाखों की सल्तनत। कहते कि उस जमाने में पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत थी, क़िसस में यही बताया जाता है, वाकईयत क्या है वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हाँ कुरान मजीद ने इतना तो कहा ना, इरम ज़ातिल इमाद, वो इरम वाले, वो बड़े बड़े सुतूनों वाले कैसे थे? वो लोग ऐसे थे कि उन जैसे शहर किसी ने खल्क ही नहीं किए, लम युख़लक मिस्लुहा फिल बलाद, उनकी मिसाल शहरों की नहीं है। कभी नेट पे जाइएगा, पहले भी अर्ज किया था, तख्त जमशेद के सुतून निकाल लीजिएगा, 5000 साल पुराने हैं। शिराज के पास एक जगह है तख्त जमशेद, जहाँ शहनशाह आर्या मेहर ने, रजा शाह पहलवी ने 2500 साल जश्न शहनशाहियत मनाया था 1970 में, अपने वली अहद का ऐलान किया था जो उस वक्त 8-9 साल का था। पूरी दुनिया के शहनशाहों को, यानी सरबराहों को, शहनशाह नहीं बल्कि सरबराहों को बुलाया था। उस जमाने में करोड़ों डॉलर आज के खरबों डॉलर बनते हैं, उसी तख्त जमशेद में, क्योंकि ये वो सायरस आजम के खंडरात हैं, उनसे अपनी नस्बत जोड़ता था कि ये बादशाहों का हमारा खानदान। तो वहाँ उस तख्त जमशेद में, जो पुराने सुतून हजारों साल से बाकी हैं, वहाँ उसने वो जश्न मनाया था दुनिया भर के शहनशाह, क्योंकि पहले 3 बीवियों से वली अहद नहीं हुआ था, चौथी बीवी से वली अहद हुआ, उससे पहले ना सुरैया फौजिया वगैरह जो भी थी, फरा पहलवी से बेटा हुआ। तो मैंने ये जंग अखबार में, किसका नाम मेरे मुँह से निकल गया, मगर बहरहाल जब पढ़ा था, जब की बात कर रहा हूँ आज से 30-40 साल पहले का, तो वो उसमें कालम निगार ने लिखा था, जब इसका जवाल हो गया 79 में, जब ये दफा हो गया, तो फिर उसने लिखा था वो कि वाकया क्या हुआ था। यहाँ से हमारे भी सदर साहब गए थे, मैं इबरत बताना चाह रहा हूँ, फिर आपको वापस वहाँ लेके जाऊँगा कि अभी की बात है, ये अभी की, हजारों साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। इसको मुबारकबाद दी हमारे सदर ने, भाई मुबारक हो, अल्लाह ने आपको वली अहद दे दिया। तो इसने बड़े रौनत और तकबर से कहा था कि इसमें अल्लाह कहां से आ गया, ये तो हमारी अपनी मनसूबाबंदी थी। एक बीवी से नहीं हुआ हमने, दूसरी की, दूसरी से नहीं हुआ हमने, तीसरी की, तीसरी से नहीं हुआ हमने, चौथी की, हो गया। इसमें कुदरत का क्या अमल दखल है, समझे आप इबरत क्या हुआ। जिस वली अहद के लिए सब सजाया था, उसको वो तख्त देखना नसीब, और खुद उसका क्या अंजाम हुआ। आप में से बुजुर्गों को तो कुछ मालूम भी है कि कहाँ वो मरा है, मालूम फिरौनों की सरजमीन में, आगे वालों को तो ये भी नहीं पता होगा, समझ गए आप। ये अभी दिखाया अल्लाह ने, कि हम ऐसे इबरत बनाते हैं जो अपने आप को अल्लाह के मुकाबले में समझने लगे कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा पालने वाला हूं, तो उनके साथ हम ये हश्र करते हैं, ये सुलूक करते हैं, कि उनके खानदानों की कब्रें भी नहीं है वहां, तो उस मुल्क में नहीं है खानदानों की कब्रें, मिटा दी लोगों ने, और वहां पता नहीं क्या क्या बना दिया, मैं बहुत कुछ जानता हूं। लेकिन चलिए, तो मैंने मिसाल दिया, आइए वापस वहीं चलते हैं। तो ये है इरम ज़ातिल इमात लम युखलक मिस्लुहा फिल बलाद, ऐसे शहर किसी ने नहीं बनाए थे। बस आज 5000 साल के बाद जब हम उनको देखते हैं, उनके आसार को, फिर फिरौन व फिरौन ज़िल औताद, सिर्फ वो नहीं, वो फिरौन जो साहिब मीख, यानी ये जो अहराम है ना, पहाड़ क्या है, जमीन की मीखें, जानते हैं ना आप, मीखें कीले जो सुतून यानी संभाले जमीन को, ज़िल औताद कहा गया, कि जिसने इतने बड़े बड़े सुतून और ये मीखें गाड़ के अपनी हुकूमत बनाई, क्या हासिल किया हमने इनका, क्या किया इनके साथ, देखा नहीं तुमने, खंडरात नहीं निकले सदियों के बाद उनके जमीनों के नीचे से, देखो इनको इबरत हासिल करो, इतनी तरक्की की थी तुम सोच नहीं सकते। ये सैकड़ों फीट ऊंचे सुतून जिनके आसार अब तक रोम में तख्ते जमशेद में बाकी हैं, कभी सोचा कि क्रेने नहीं थी, ये इतना ऊंचा सुतून बना कैसे, क्रेने कहां थी, मशीनरी कहां थी, लेकिन कैसे तरक्की की उन्होंने, बस कभी अपने बारे में सोचा। 5000 साल बाद ये भी तो हो सकता है कि लोग हमारे खंडरात पे तहकीक कर रहे हों और हैरत से कहते हो कितने तरक्की याफ्ता लोग थे ये लोग, इन्होंने कितने बड़े शहर बनाए, कितनी बड़ी बिल्डिंगें बनाई थी, और बच्चा बच्चा जेब में पूरी दुनिया को लेके घूमता था, कभी सोचा है। फातबेरु या उलिल अबसार, इबरत हासिल करो, ए साहिबान बसीरत इबरत हासिल करो, तहकीक कर रहे हो ना आज उन पे, जो इतने तरक्की याफ्ता थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, महफूज कर देते थे, ममीज बनाते थे, सूरज की शुआएं, ऐसा अहराम बनाया था कोई सुराख नहीं, मगर सूरज की शुआएं पहुंच रही हैं, सूरज की शुआएं अंदर पहुंच, इनकास नूर हो रहा है, इन इताफ नूर हो रहा है वहां अंदर, ये सब कुछ हो रहा है। 5000 साल बाद हमारे साथ भी तो हो सकता है, تحقیق کرنے والے کیا لکھیں گے, بھائی بڑے ترقی کر لی تھی ان لوگوں نے, ان کا تو بچہ بچہ پوری دنیا کو جیب میں لے کے گھومتا تھا. یہ موبائل کیا ہے, اس میں اب پوری دنیا آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ویب ٹیب ٹیب لیب سب آ گیا اس میں کہ نہیں آ گیا؟ سب کچھ آ گیا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ سوچیں نا کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو آج ہوتے نہیں ہوتے نا. تو بس عزیزوں اسی دم کو غنیمت جانو کہ ہو کل تھے ہو جاؤ گے, کہ یہ لوگ تھے ابھی ہیں, لیکن انسان کو اپنی زندگی میں اس چیزوں کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ بھی میرے جیسے لوگ تھے جو چلے گئے. یہ تھے رمضان سلیمان. دولت نے طاقت نے ان کو کیسا مغرور کر دیا تھا, عیش و عشرت میں پڑ گئے, اللہ کو بھول گئے, اپنے صنم تراش لیے, اپنے بزرگوں کی پوجا کرواتے تھے. شداد نے جو جنت بنائی تھی جس کو ارم کہا گیا, اس نے جو ارم بنائی تھی کہتے کہ کئی سو سال لگے بننے میں, اس سے خوش قسمت مزدور تھے جنہوں نے اس جنت کے مزے لوٹے. خوش قسمت تھے نا جنہوں نے بنایا, اس میں رہے اور انتظار کر رہے تھے کہ اب بادشاہ سلامت آئیں گے, بادشاہ سلامت اب آئیں گے اپنی جنت دیکھنے کے لیے. وہ تو وہیں تھے نا مزدور. تو دیکھا آپ نے قدرت نے ان مزدوروں کو تو مزہ دینے دیا اس جنت کا جن کا خون پسینہ لگا تھا, لیکن شداد داخل نہیں ہونے پایا. یہ تھی اللہ کی قدرت. بس مغرور تھے اپنی طاقت پر اور اپنی دولت پر, اپنے لشکروں پر, بھول گئے اللہ کو. اپنی پوجا کرواتے تھے اور اپنے باپ دادا کی پوجا کرواتے تھے, اپنی مرضی کے بت تراش لیتے تھے. یہ تمہارے خدا ہے, ان میں طاقت ہے. جناب ہود انہی میں پیدا ہوئے, قوم عاد سے, عاد ہی کی نسل میں, پوتے کے پڑ پوتے یوں سمجھ لیجئے عاد کے ہیں جناب ہود. اور اتنی بڑی سلطنت ہو چکی ہے کہ لاکھوں میں آبادی گئی, کیونکہ قرآن مجید نے ایک لاکھ سے زیادہ نفوس, الف میتن او یزیدون یہ کہا ہے, او بیمانہ واہ ہے, یعنی ایک لاکھ اور اس سے بھی زیادہ. تو اس زمانے میں ایک لاکھ کا مطلب کیا تھا بھائی؟ پوری کی پوری مملکت آبادی کے تناسب کے حساب سے. 40 سال کے جب جناب ہود ہو گئے, دیکھ رہے ہیں نیک ہیں مقصود, لوگ بڑی عزت احترام کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک آدمی نیک کب تک ہے؟ جب تک وہ عبادت کرے گھر چلا جائے, نماز پڑھائے گھر جائے. جہاں اس نے آپ کو ٹوکنا شروع کیا, جہاں اس نے آپ کی خامیاں بیان کرنی شروع کی, اس سے برا پھر کوئی نہیں. کیسا آدمی ہے, تنخواہ بھی ہم سے لیتا ہے, ٹوک بھی ہمیں رہا ہے. معذرت کے ساتھ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے, صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد. من نہیں. تو یہ ہے مقدس نما معاشرے کے فائدے میں کچھ نہیں بولنا, جو ہو رہا ہے ہونے تو آنکھیں بند رکھو, آؤ نماز پڑھاؤ گھر جاؤ. بڑا نیک آدمی ہے, کسی کو نہیں ٹوکتا, کچھ بھی کر رہے ہو لوگ یہ کبھی نہیں بولتا. مجال ہے جو اس نے کبھی کسی برائی پہ ٹوکا, کبھی نہیں. کبھی اس نے گھر جا کے لوگوں کو نہیں کہا کہ سارے کام کر دو بھائی, ذرا ایک آدمی مغرب میں ہی آ جاؤ چھوڑو صبح کو نماز پڑھنی, کبھی نہیں کہتا. بڑا نیک آدمی ہے. کب تک نیک ہے؟ جب تک ٹوکتا نہیں. آپ کی جو مرضی مذہب کے نام پہ کیے جائیے, کوئی ٹوکے نہیں. جس نے ٹوکا دیکھیے اس کی کیا گت بنائیں گے, بدماشوں کے ٹولے. یہ دین کو یرغمال بنانے والے ایک جگہ نہیں, سب جگہ ہوتے ہیں. ہر جگہ ایک ایسا ٹولا ہوتا ہے جو دین کو کڈنیپ کر لیتا ہے, اغوا کر لیتا ہے, اور اس پہ بدماشی کرتا ہے بیٹھ کے کہ جو میں کہوں گا وہ دین ہے. بھائی یہ کہاں سے آگے بتانے والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خوب سمجھ رہے ہیں آپ میری باتوں کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہی تو مسئلہ ہے ماشاءاللہ ہمارے مجمع کا, کہ باشعور مجمع ہے, کھل کے کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اشاروں میں بہترین انداز میں پیغام پہنچ جاتا ہے. تو ہود کی بڑی عزت ہے, جانتے نیک آدمی ہے, اللہ کا نیک بندہ ہے, عبادت کرتا رہتا ہے, اپنے کام سے کام رکھتا ہے. ہم جو کرتے رہے کچھ نہیں بولتا, ہم جو بھی کرتے رہے کچھ نہیں بولتا. دین کو پامال کریں، دین کے احکام کو پامال کریں، ان کا تماشا بنائیں، ان کا مذاق اڑائیں، اور اب تو ماشاءاللہ ناچ اور گا کر استقبال ہوتا ہے ائمہ طاہرین کی تاریخوں کا بعض جگہوں پہ۔ کیا بھائی مولا آ رہے ہیں؟ آج بھی ڈھول نہیں بجایا تو پھر کب بجایا بھائی؟ آج بھی باجا نہیں بجایا، آج بھی نہیں ناچے تو پھر کب ناچیں گے؟ آج تو مولا آ رہے ہیں بعض جگہوں پہ، سب جگہ کی بات نہیں کر رہا، جہاں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں۔ ایک جگہ تو باقاعدہ آرکیسٹرا بلایا گیا، کیا بھائی مولا آ رہے ہیں؟ تیرا رجب ہے، تیرا رجب کو بھی آرکیسٹرا نہیں بلایا، گلوکاروں اور گلوکاراؤں کو بازاری عورتوں کے نام کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں کہ فلاں فلاں آ رہی ہے، فلاں فلاں آ رہی ہے، کہ مجمع اکٹھا ہو جائے، دین کے نام پہ ان کی دکانداری چل جائے، اور پھر یہ توقع رکھیں کہ سب اتنے بے غیرت ہو گئے کہ کوئی بھی نہیں بولے گا۔ تو ابھی ہم جیسے پاگل بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی بولے اور ہر جگہ بولتے ہیں، ان بازاری لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے کہ مولا کی آمد کا جشن منانا ہے۔ سمجھ گئے آپ کیسے قوموں میں انحراف آتا ہے؟ ایسے انحراف کے راستے پر جاتی ہے قومیں۔ بچاؤ اپنی نسلوں کو، بچاؤ ان معصوم بچوں پہ رحم کرو، ورنہ جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہی تو مذہب ہے، یہی تو دین ہے، جو یہ کیا جا رہا ہے یہی دین ہے۔ بچاؤ، یا تو اس میں شامل ہو جائیں گے یا بھاگ جائیں گے دین چھوڑ کے۔ کیا بکواس ہے، یہ دین نہیں چاہیے ہم کو، یہ کون سا دین ہے؟ اتھیسٹ ہو جائیں گے، دہریے ہو جائیں گے، ان کا یقین اٹھ جائے گا دین پر سے ان حرکتوں کی وجہ سے، اور یا پھر اسی کا حصہ بن جائیں گے۔ تماشا ہے اللہ کا دین؟ تو جناب ہود کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے خاموش، کیونکہ نبی ہے نا، جب تک اللہ کا حکم نہیں دعوت کیسے جھکے گا؟ نہیں دے سکتے دعوت۔ 40 سال کے ہوئے، 40 سال تک دل کڑتا رہا، خون جلتا رہا ہود کا، کہ میری قوم کیا کر رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، کیا دین کے نام پہ کیا کیا تماشے کر رہی ہے، مذہب کے نام پہ کیا کیا کھیل کر رہی ہے یہ، جس کی جو مرضی کرتا ہے۔ کہ جی ابا میرا دل چاہ رہا ہے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے، میں تو کروں گا، میرا دل چاہ رہا ہے، دل دین نہیں دل چاہ رہا ہے، نہیں تو میرا دل کہتا ہے یہ کروں گا تماشا، اس سے مجمع زیادہ آئے گا، نیا آئٹم لاؤ۔ اب تو باقاعدہ کہتے ہیں آئٹم لاؤ، نیا آئٹم، کہیں کی بات کر رہا ہوں، جہاں ہوتا ہوگا، ہر جگہ کی بات مجھے نہیں پتا۔ سمجھ گئے آپ اس کو؟ یہ جناب ہود کے زمانے میں ہوا۔ قرآن اسی لیے کہہ رہا ہے فاتب رویہ الابصار، عبرت حاصل کرو، یہ ہوا ان قوموں کو، ہم نے یہ سب کیا ان کے ساتھ۔ 40 سال کے وہ جناب ہود کو حکم ہوا، جناب جبرائیل وہی لے کر آئے، بس اب اعلان کر دیجئے، اللہ آپ کو بچانے والا ہے، اب آپ اعلان کر دیجئے۔ جناب ہود نے جمع کیا، لوگ جمع ہو گئے کہ چلو بھائی آج کوئی فائدے کی بات ہوگی، آدمی تو اچھا ہے، جمع کیا، اور پھر کیا دعوت دی؟ جو ہمیشہ سب کا جرم ہے، جس نے اللہ کی طرف بلایا وہ لوگوں کا مجرم بن گیا، جس نے توحید کی دعوت دی ہمیشہ کا دستور ہے، جس نے اللہ کی ایک اللہ کی طرف دعوت دی اسی کے پیچھے لوگ پڑ گئے۔ کہا کہ بابا یہ جھوٹے ہیں بہت، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ جو معبود ہے، بس پتھراؤ شروع ہو گیا، نیا دین لے کر آ گیا، مارو اس کو۔ ہم تو اس کو اچھا بھلا آدمی سمجھتے تھے، ہم تو اسے نیک آدمی سمجھتے تھے، یہ ہمارے دین کو بگاڑنے آ گیا۔ بگڑے ہوئے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دین کو، بڑی خاموشی سے قربان جاؤں آپ کی اس خاموشی پہ سن رہے ہیں آپ، سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر جناب، بگاڑ اپنے خیال میں مار کے چلے گئے، مار دیا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ خراب مر گئے، چھوڑ دیا، جاؤ چھوڑو ان کو۔ خیر ہوش میں آئے جناب ہود، دیکھا مالک یہ ہوا میرے ساتھ، یہ کیا میری قوم نے، ابھی تک مجھے نیک کہہ رہے تھے، آج مار مار کے میرا یہ حال کر دیا گا، اپنے خیال میں جان سے مار کے چلے گئے۔ ٹوکا کیوں؟ میں ناچوں، میں گاؤں، میں ڈھول بجاؤں، میں کچھ کروں، تم کون ہوتے ہو مجھے ٹوکنے والے، ٹوکا کیوں ہمیں؟ لہذا مار دیا اپنے خیال میں، اللہ نے نہیں ہے ہود چاہیے، ہم آپ کی حفاظت کرنے والے، دعوت دیجئے آپ، مانے یا نہ مانے حجت تمام کیجئے۔ جناب ہود پھر گئے، پھر یہی حال، معبود یہ نہیں سنتے، مار ڈالیں گے مجھے، कहा नहीं हूद, हम आपका रोब इनके दिलों पर बिठा देंगे, मैदान मत छोड़िएगा, मैदान में डटे रहिए। और यह भी सुन्नत इलाही है, जो मैदान में खड़े रहते और हक बात कहने से कभी भी नहीं डरते, वो लोगों से नहीं डरते, अल्लाह उनकी हैबत लोगों के दिलों पर बिठा देता है। ये अल्लाह का वादा है, मगर ऐसा करो तो सही, मुश्किलात बर्दाश्त तो करो, मैदान में तो आओ। अब मैं क्या अर्ज करूं आपकी खिदमत में, लोगों को बुरा भला कहने से पहले अपने गरेबान में तो झांको, अपने हलके में बैठ के लोगों को बुरा भला कह लो, अच्छे लोगों में बैठ के, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, लोग सुनते नहीं है, तुमने कितना काम किया लोगों में, लोगों में जाओ तो सही। लिहाजा जनाब हूद को हुक्म होना नहीं, घर नहीं बैठना हूद, ये आपके लोग हैं, इनमें काम कीजिए, जाइए, हम बचाएंगे आपको लोगों से, मत डरिए। फिर जनाब हूद ने काम शुरू किया और वही हुआ। तीसरी चौथी दावत में जब ऐलान किया जनाब हूद ने कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, इसलिए कि मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, वह मेरा मुहाफिज है, दिल बैठ गए लोगों के, कितना एतिमाद अकेले आदमी में, अकेले इंसान में, पूरी कौम के मुकाबले में खड़ा हुआ है, अल्लाह के वादे पर ऐसा यकीन, डर गए। मगर प्रोपेगेंडा शुरू, एक दूसरे के खिलाफ, जाना मत इसके पास, बिगाड़ देगा तुम्हारे जहनों को, खराब कर देगा तुम्हारे बच्चों को, खराब कर देगा, इसकी बात मत सुनना, इसके करीब मत जाना। अजियतें देना शुरू की, जो ईमान लाता था उस पर अजियत, फिर लोग उसके खानदान वालों से कहते थे, देखिए जो मंजर कशी कर रहा हूं, तारीख इसलिए पढ़ता हूं कि आईना है, आईना देखिए, अब कोई ईमान लाया बेचारा, उसको मार दिया, उस पर तशद्दुद किया, फिर उसके घर वालों को जाके कह रहे, देखा ये सब हूद की वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, हूद की वजह से, ईमान लाए ना उसके ऊपर, उसका नतीजा तुम्हारा घर तबाह हो गया, हूद ने तबाह कराया, ना वो आते ना वो ये काम करते, ना तुम्हारे घर में ये नुकसान होता, होता है ना, इल्जाम तराशियां शुरू, इनकी वजह से मारे गए, इनके ना ये बात करते, ना ये बदमाशों के मुंह लगते, बल्कि हमदर्दी में भी कह रहे होते कि बदमाशों के खिलाफ बात क्यों की थी इन्होंने, समझ गए आप, ये पूरी तारीख का जबर है, तारीख का जबर, कि जो जनाब हूद के साथ होता है उसको मारा जाता है, उसका घर लूट लिया जाता है, दूसरे भाग जाते हैं, नो भाई इनका साथ देंगे तो हमारे साथ भी मुसीबत। कितना अरसा ये सिलसिला चला, सदियों तक, क्योंकि जनाब हूद के बारे में भी है, 300 साल की सिन है जनाब हूद अलैहिस्सलाम का, इतना अरसा हो गया। फिर जनाब हूद ने दरख्वास्त की, बारे इलाहा अब ये सुधरने वाले नहीं, तो इनको तबाह कर दे, इनको अजाब दे दे। याद रखिएगा कि जनाब नूह के अजाब के लिए तसलसल के साथ रिवायतों में कि पूरी दुनिया तबाह हुई थी, इसीलिए आदम सानी कहा जाता है, वही 70 आदमी 80 आदमी बचे थे जो सफीने नूह में थे, उन्हीं से दुनिया चली थी, उसके बाद कभी ऐसा अजाब नहीं आया कि पूरी दुनिया तबाह हुई हो, कौमों पर अजाब आते थे, तो इसीलिए कौम आद का जिक्र है, इरमदात इलिमात अल्लती अल्लजी लम युखलक मिसलुहा फिल बलात, ये जिन्होंने ऐसे शहर किसी ने नहीं बनाए थे। जनाब हूद ने उनको कहा कि देखो अगर इन झूठे खुदाओं को छोड़ के इधर नहीं आओगे तो अल्लाह का अजाब आएगा, जैसे नूह की कौम पर आया था, तो वो अकड़ कर कहते थे कि नूह की कौम कमजोर थी, हम कमजोर नहीं है, हम कमजोर नहीं है, नूह के पास वो ताकत नहीं थी, वो असलहा, वो लश्कर, वो टैंक, वो मिसाइल, ये सब नहीं था, देखें हमारे घर, देखें हमारे किले, पहाड़ों को तराश तराश के हमने उनके अंदर घर बनाए, कौन हमें तबाह कर सकता है, नूह के कौम के खुदा कमजोर थे, ये हमारे खुदा बहुत मजबूत हैं, हमारे खुदा जो हमने बनाए हैं ये बहुत मजबूत है, हम इनका सहारा लेंगे। नूह के बेटे ने कहा था ये पहाड़ ऊंचा बचा लेगा, नहीं बचा सका। हूद की कौम ने कहा उनके खुदा कमजोर थे, हमारे खुदा बहुत मजबूत है, हमें डराओ मत, डराते रहे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने फिर अल्लाह से दरख्वास्त की, माबूद अब तेरे इल्म में है कि इनमें कोई ठीक होने वाला नहीं, खत्म कर इनका किस्सा, ठीक है हूद इनको खबर दे दो। نشانیاں ہم بتا دیتے ہیں. دیکھو ٹیلے ظاہر ہوں گے چاروں طرف شہر کے, اور یہی ٹیلے ان پر عذاب بن کر پڑیں گے. جناب ہود نے شہر سے باہر نکل کر دیکھا, نئے ٹیلے نمودار ہیں ریت میں. قوم کو آ کر بتایا, ان ٹیلوں نے گواہی دی جناب ہود کے ساتھ کہ ہود ہم اللہ کے حکم سے ان پر عذاب بنیں گے. جناب ہود نے اپنی قوم سے آ کر یہ نشانی بتائی کہ دیکھو یہ نشانی آ گئی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, اس نشانی کو ہم مٹا دیں گے. اپنے اوزار کدال بیلچے جو بھی تھے اس زمانے کی مشینری پوری لے کے آ گئے, گھر صاف کرو ان ٹیلوں کو. جتنا ٹیلوں کو کھودتے جاتے تھے وہ اور بنتے جاتے تھے. اب اس سے بڑی کوئی نشانی ہو سکتی تھی بھائی؟ ٹیلوں کا نمودار ہونا ایک نشانی, ختم کر رہے ہیں وہ پھر نکل رہے ہیں, پھر بھی ان کو یقین نہیں. کہا ہمارے پہاڑ اور جو ہم نے اندر گھر بنائے ہیں بہت بڑے ہیں, وہ باد عقیم ہمارا کیا بگاڑے گی جس کی تم خبر دے رہے ہو. بے خبری میں عذاب نہیں آتا, نشانی آ رہی ہے. اور کیوں؟ صرف بت پرستی کی وجہ سے نہیں, بت پرست تو آج بھی دنیا میں موجود ہے. بدکاری عام ہو گئی تھی. اور بدکاری کیسی عام ہوئی تھی؟ محرم نامحرم کی تمیز ان لوگوں نے مٹا ڈالی تھی. محرم نامحرم کی تمیز مٹا ڈالی تھی لوگوں کی. یہ سمجھ میں نہیں آتا, آج تک تاریخوں میں موجود ہے کہ ان لوگوں نے عورت کو یہ حق دے دیا تھا کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر رکھ سکتی ہے. ابھی سے زیادہ ظاہر کہ میں تہذیب ممبر اجازت نہیں دیتی کہ میں اس سے زیادہ آگے جا سکوں بات میں, لیکن اب سوچ لیں کہ کہاں تک بدکاری ان کیا پہنچ گئی تھی, لہذا بتاتے رہے دیکھو یہ نشانی ہے, جشن مناتے تھے. ہمیں کون تباہ کرے گا؟ اگر ایسا ہوا بھی ہود تو وہ پہاڑوں میں جو گھر ہیں نا ہمارے اندر, سرنگیں جو بنائی ہیں, ہم ان ٹنلز میں چلے جائیں گے, ہم ان سرنگوں میں گھس جائیں گے. نہیں مانا, اور اذیتیں تھیں ایمان لانے والوں کو, اذیتیں تھیں. اللہ نے جناب ہود کو وقت بتا دیا, یہ آج 7 دن تک یہ ہوا چلے گی, 8ویں دن عذاب بن جائے گی. یہ ٹیلے بھی بالو بن جائیں گے, بالو یعنی وہ ریت برادہ بن جائیں گے. سرد ہوا, وہ جب ہوا چلنی شروع ہوئی پھر بتایا جناب ہود نے کہ دیکھو آ رہا ہے عذاب, اب بھی توبہ کر لو. مگر اتنے مغرور لوگ, کوئی عذاب نہیں, اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, جشن مناؤ. سونامی کے 2 منظر دیکھے تھے نا آپ, لوگ تصویریں کھینچ رہے تھے ان موجوں کی, ساحل پر نہا رہے تھے. وہ عذاب نہیں تھا, وہ تو ایک نشانی تھی چھوٹی سی, میں اس کو عذاب نہیں کہتا, اور یہ عذاب ہے بھی نہیں. جب لہریں چڑھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا آ رہا ہے, وہ تو خوش ہو رہے تھے کہ موجیں آ رہی ہیں. دیکھے تھے نا وہ منظر, میں نے بھی دیکھے. اور وہی جسے ویڈیو بنا رہے تھے وہ لوگ, کیسے وہ موجے لے کے گئے ان کو ہوٹلوں سمیت, کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یا وہ جاپان میں جو آیا تھا تو میں بھی یہ سمجھا کہ شاید کھلونے ولونے گھوم رہے ہیں, لیکن کیا تھا وہ؟ اتنے مضبوط ٹائٹینک جیسے شپ کھلونوں کی طرح ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے تھے. ڈیرٹ پہ ہوائی جہاز اور ہوائی جہاز پہ کار بیٹھی ہوئی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ کھلونوں کا گھر ہے. کس طرح سے پانی نے ان کو گھمایا تھا, ان کی ساری طاقت کو ملیا میٹ کیا تھا. نشانی تھی, عذاب نہیں تھا, جشن منانے میں مصروف بتا رہے جناب ہود. لیکن نہیں, غرور میں ڈوبے ہوئے لوگ, عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے لوگ, جیسے ابھی نشانی آ رہی ہیں نا, لوگ جب بھوک سے جس معاشرے میں مرنے لگے سمجھ لو کہ اس کے حکمرانوں کی خیر نہیں ہے. میں رہوں یا نہ رہوں آپ اطمینان رکھنا, ان کی خیر نہیں ہے. کیونکہ جو بھوک سے معصوم بچے جو مر رہے ہیں نا بھوک سے, یہ نشانی ہوتی ہے. ان حکمرانوں کی تباہی, اور تباہی بھی ایسی نہیں, عبرتناک انجام. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری تاریخ میری نظر میں ہے, قصص انبیاء میری نظر میں ہے, قرآن مجید کی آیات. یہ قتل ہو رہا ہے, قتل معاشی قتل. یہی وہ معصوم بچے ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کس جرم میں ان بیچاروں کو قتل کیا گیا. یہ معاشی قتل ہو رہا ہے ان کا. 7 دن وہ ہوا آرام سے چلی, 8ویں دن وہ سرد ہوا, نیچے سے اکھاڑتی تھی انسانوں کو. روایتوں میں تھے کہ آسمان تک لے جاتی تھی, مطلب یہ کہ اتنی بلندی تک, اور پھر وہاں سے لا کے پٹکتی تھی, ریت کی طرح ہو جاتے تھے, ریت کی طرح بکھر جاتے تھے, پوری قوم تباہ. ان کے صرف کچھ نشانیاں اللہ نے باقی کیوں رکھی؟ تاکہ آنے والے زمانے کے لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکے کہ ہم نے انجام کیا کیا. انہی کو قوم احقاف بھی کہا جاتا ہے. موصل سے بغداد کے درمیان کا جو علاقہ ہے نا, وہاں یہ آباد تھے. اور عباسیوں کے دور میں ایک بار ایسا بھی ہوا تھا, یہ روایت ہے امام علی نقی علیہ السلام سے, کہ معتصم بطنیہ یا بطانیہ نام کا کوئی ایک جگہ شہر تعمیر کر رہا تھا نیا, اب کیا نام ہوگا اس جگہ کا مجھے تو نہیں معلوم, روایت میں اس کا یہی نام ہے معتصم باللہ. تو وہاں جب کھدائی ہوئی, پانی کے لیے کنویں کھودے جاتے تھے, 300 ہاتھ تک اندر چلے گئے پانی نہیں نکلا. اس کے بعد 300, اس نے کہا جب تک پانی نہ نکلے کھودے جاؤ. اور جب اور اندر گئے تو ایک سیٹی کی سی آواز آئی, جو وہاں تھے وہ سب مر گئے. پھر وہ رسے ڈال کر بھیجا گیا اندر کچھ اور لوگ, ہے کیا مسئلہ کیا ہے. وہاں سے وہ عجیب خبر لائے کہ جیسے آپ کا منجو دوڑو بھی تو نیچے سے ہی نکلا ہے نا, اب اوپر آیا ہے, یہ تو نیچے تھا, اس کے اوپر پانی تھا, ریت تھی, وہ تو اب جب کھدائیاں ہوئی تو نکلا. تو اس طرح کے آثار تو جو دیکھ کر آئے, انہوں نے بتایا کہ وہ عجیب ہم نے دیکھا کہ مجسمے کی صورت میں لوگ بیٹھے تھے, ہم ہاتھ لگاتے تھے وہ ریت بن کے ایسے ڈھہ جاتے تھے, مٹی ڈھہ گئی جیسے ساحل پہ رہتے تھے. سب علماء فقہا کو بلا لیا, معتصم نے کوئی جواب نہیں دے سکا کہ کیا ہے. پھر مجبور ہو کے امام علی نقی علیہ السلام کو خط لکھا, 10 امام قاصد بھیجے کہ فرزند رسول آپ اس مسئلے کو حل کریں, کیا مسئلہ ہے. امام نے کہا یہ وہی قوم ہے, قوم احقاف, ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد, وہ قوم ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا تھا. یعنی ان کو اب تک اللہ نے زمینوں کے نیچے ان جگہوں میں جو بار بار یہ آثار نکلتے ایسے تباہ ہوئے, ترقی یافتہ قومیں تھیں, تباہ کر دیا. جناب ہود کو حکم دیا مومنوں کو لے کے نکل جائیے. کہاں؟ درہ روحا. درہ روحا کہاں ہے؟ مکے میں, مکے سے باہر اب بھی ہے, لیکن کیونکہ حاجی وہاں نہیں جا سکتے اس لیے محروم ہے دیکھنے سے, لیکن وہ جگہ موجود ہے جہاں جناب ہود ان چند مومنین کے ساتھ آئے اور خانہ کعبہ کی زیارت کرتے تھے, وہاں عبادت کرتے تھے, وہیں انتقال ہوا. وہ حجر اسماعیل جو ہے اسی میں جناب ہود کی قبر ہے. لیکن دوسری روایت بھی سن لیجئے گا قبر کے بارے میں, کہ جناب ہود کے لیے مسجد سہلہ کی بھی روایت ہے کہ مسجد سہلہ میں آپ کی قبر ہے. مگر اس کو یوں جمع کیا جاتا ہے کہ جیسے جناب آدم کا انتقال وہاں ہوا تھا اور بعد میں مدفن کہاں بنا؟ نجف میں. اسی طرح جناب ہود کے لیے بھی ایسی ہے کہ دفن وہاں کیے گئے تھے, لیکن اس کے بعد ان کا مدفن قرار پایا مسجد سہلہ, کیونکہ مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ مجھے میرے بھائی ہود کے برابر میں دفن کیا جائے. لہذا میں نے دونوں مدفن آپ کے سامنے دونوں روایتیں اس لیے بیان کر دی کہ کوئی اعتراض لے کے نہ آ جائے, لیکن دونوں روایتیں اپنی جگہ مستحکم ہیں اور ان کو جمع بھی بعض فقہا نے کیا ہے, علماء نے اس طرح سے کیا ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی ہے نا کہ کہیں بھی دفن کر دو بھائی, اگر مٹی کربلا کی ہے تو کربلا ہی جائے گا. اسی طرح انبیاء کے لیے ہے کہ مسجد سہلہ میں کہتے ہیں کہ 70 نہیں بلکہ 70,000 انبیاء تک کا ہے. اسی طرح حضرت اسماعیل میں 70 نہیں, 70 سے لے کے 70,000 انبیاء تک کا ہے. اب یہ وہ راز ہیں, اسرار و رموز الہی ہیں کہ جن میں میں حرف آخر آپ کو نہیں کہہ سکتا, وہی کہتا ہوں کہ واللہ عالم بالثواب, جو بات ہے وہ بہتر, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. بس یہ میں نے مشکل مرحلہ نکال دیا, مگر مجھے بتانا بہت ضروری تھا کہ جب دین کو اپنی مرضی میں ڈھالنے لگے لوگ, اتنا ڈھالا اور پھر سدھرے بھی نہیں, نشانی آتی نہیں تو سدھر تو جاتے کم سے کم. اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا, مگر عذاب کی آخری منزل کیا ہے؟ جب ساری حدیں عبور کر لیں. اب آج پورا قصہ نہیں پڑھیں گے, لیکن ذرا سا اشارہ دے دیں جناب یونس کے بارے میں آپ کو, جہاں عذاب ٹال دیا. ہم نے پہلے آپ سے کیا عرض کیا تھا کہ رحمت کبھی نہیں ٹلتی. بیٹا بند کر دو اس کو, یہ سب نہ کرو میرے ممبر کے بارے میں. رحمت کبھی نہیں ٹلتی, عذاب ٹل سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. رحمت میں کبھی تغیر, اللہ کی رحمت میں تغیر نہیں. رحمت للعالمین اس لیے تو بنا کے بھیجا. تمام انبیاء کی صفات ایک طرف, پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہی رحمت, اور عالمین کے لیے رحمت. رحمت میں کوئی تغیر نہیں, عذاب میں تغیر ہے. اب جناب یونس علیہ السلام طبیعت مزاج انبیاء کا الگ الگ بھی تو ہے نا. یاد رکھیے, ہم کل یا پرسوں بھی عرض کر چکے ہیں کہ شیعہ عقائد میں سے نبی کیا ہے؟ معصوم. پیغمبر کیا ہے؟ عصمت پر یقین نہیں تو پھر شیعہ نہیں. لیکن اس کے باوجود مزاجوں میں تغیر اور تبدیلی ملے گی. کیوں ملے گی؟ وجہ بتا دیں. وہ حدیث جو بار بار تکرار ہوتی ہے آپ کے سامنے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی, وہ حدیث ہی ایسی ہے کہ حضور نے فرمایا, انا اولنا محمد وانا اوسطنا محمد وانا آخرنا محمد وانا کلنا محمد. ہمارا پہلا اوسط آخر ہم سب کے سب محمد ہیں. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ بظاہر لوگ یہ دیکھیں گے کہ بھائی پہلے امام کا لبادہ تو پیوند لگا تھا, دوسرے امام اتنا قیمتی لباس. پہلے امام جو ہے وہ تو نان زمین کھاتے تھے, دوسرے امام کا دسترخوان 5000 آدمی کھا رہے ہیں. چھٹے امام کا لباس تو اتنا قیمتی کہ لوگوں کو شک ہونے لگتا تھا, کہتے تھے بھائی آپ اتنے قیمتی کپڑے پہنتے ہیں, اتنا حسین لباس چھٹے امام. وہ سفیان سوری کے ساتھ باقاعدہ آپ کا مناظرہ موجود ہے, اسی سلسلے میں اس نے اعتراض کیا تھا کہ آپ فرزند رسول ہو گئے ایسا قیمتی لباس پہنتے ہیں. خیر وہ الگ بحث ہے. کھانا لمبے چوڑے دسترخوان امام طاہرین کے, سینکڑوں لوگ کھا رہے ہیں بہترین. بس کیا کہیں گے آپ, مزاج الگ الگ ہے, طبیعتیں الگ الگ ہیں. نہیں, اسی لیے مہر پہلے رسول نے لگائی کہ سب ہم ایک ہیں, ایک کا عمل سب کا عمل. کیا ہے؟ ہر زمانے کے حساب سے حکمت عملی, اسٹریٹجی, مصلحت زمان و مکان. کیا کہتے ہیں؟ مصلحت. یہ یاد رکھیے, معصوم کے لیے, ہر آدمی کے لیے نہیں, معصوم کے لیے مصلحت زمان و مکان. یوم راجع الزام کے لیے کہ مصلحت زمان و مکان کس حکمت عملی کی متقاضی ہے, اس حکمت عملی کے تحت معصوم اپنے فرائض کو انجام دیتا ہے. بس انبیاء میں بھی اگر مزاج الگ اور طبیعتیں الگ نظر آئیں تو علاقے کا اثر اپنی جگہ, قوم کا مزاج اپنی جگہ, حالات اپنی جگہ, زمان و مکان کے ساتھ ویسا ہی مزاج. کوئی بہت غصے والا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرح, کوئی بالکل نرم ہے جناب داؤد کی طرح. کسی کی آواز بہت پیاری, کسی کا قد بہت بڑا, کسی کے ہاتھ میں عصا ہے, کسی کو نیزہ دیا, کسی کو تلوار دی, کسی کو کتاب دی, کسی کو صحیفہ دیا, کسی سے کہا بس آپ دعوت نہ دیجئے, خود ہی اب آپ عمل کرتے رہیے, حالات اتنے خراب ہیں کہ اللہ کو کہنا. اب مشیت کہہ رہی ہے اپنے نبی سے کہ بس آپ خود عمل کیجئے, چھوڑیے ان کو. دعوت دینے والا, کوئی گھر بیٹھنے والا. اسی طرح جناب یونس کے مزاج میں جلال ہے, جلال. قوم کے حالات دیکھ, جناب یونس کا تفصیل واقعہ بعد میں پڑھیں گے, آج صرف تعارف کرا رہے. جناب یونس 30 سال کے تھے جب مبعوث ہو گئے اپنی قوم پہ, جائیں بھائی دعوت دیں. 33 سال دعوت دی, کہتے ہیں پروردگار ان پہ عذاب بھیجتے, ٹھیک نہیں ہوتے, ختم کر ان کو. جواب آیا, کتنے سال ہو گئے دعوت دیتے ہوئے؟ 33 سال. 33 سال سے دعوت دے رہا ہوں, جب 30 سال کا تھا جب تو نے مبعوث کیا تھا, 63 سال کا ہو گیا سنتے ہی نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ ہوت آپ کے جد نوح 950 سال تبلیغ کی ہے, 33 سال میں پریشان ہو گئے. ایک تو یہ سبق ملا کہ 33 سال, 35 سال, 40 سال کوئی حیثیت نہیں رکھتے قوموں کی زندگی میں. قوموں کے امتحانات 1000 سال بھی ہوتے ہیں, 800 سال بھی ہوتے ہیں, صدیوں پر محیط ہوتے ہیں. یہ عروج و زوال, عروج و زوال کی داستان ہے. کہا گھبرانا مت, اگر 30 سال 35 سال ہو جائیں تو گھبرانا مت, کھڑے رہنا, اللہ ہے نا, دیکھ رہا ہے. वो जानता है कि कौन हक पे है कौन बातिल पर है। डरने की क्या जरूरत है, घबराओ मत, दुश्मनों पर हैबत बिठा देंगे तुम्हारी। जब एक नारा, आज एक नारा दुश्मन पर हैबत बिठा देता है, अगर उस नारे की हैबत ना होती तो उस नारे को रोकने के लिए सारा बातिल अपने एड़ी चोटी का जोर ना लगा रहा होता। हैबत है ना, एक नारे की अपनी हैबत, कि वो नारा लगता है दुश्मन पे हैबत तारी होती है, उसका दिल बैठ जाता है कि ये क्या हो रहा है भाई, इस नारे को खत्म करो। ये नारा खत्म तो लोगों का जोश और खरोश भी खत्म हो जाएगा, इनका हौसला टूट जाएगा। ये मैंने मिसाल दी सिर्फ आपको। बस कहते क्या हुआ यूनुस, ये मेरे पैगंबर 33 साल अभी 33 दावत दीजिए, कहाँ से आपकी बातें कर रहे हैं, दो आदमी ईमान लाए बस जनाब यूनुस पर 33 साल में दो आदमी ईमान लाए, एक आबिद एक आलिम, दोनों का रास्ता अलग अलग, दोनों मोमिन है फिर भी अलग, जैसे आज माशाल्लाह सब मोमिन है मगर अलग। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। दो लाए ईमान, सिर्फ दो, उन दोनों का रास्ता भी अलग है, एक आबिद है एक आलिम है। आबिद अब इबादतें करता रहता है, कहता हर बताता है जनाब यूनुस बद्दुआ करें खत्म करें इस कौम को, क्योंकि मुश्किल यह है जो ज्यादा इबादत करने लग जाए उसको अपने सिवा कोई मुसलमान नहीं नजर आता, वो मस्जिद को समझता है कि मस्जिद में आता हूं ना बस, मेरे सिवा कोई मोमिन नहीं है, बाकी सब गैर ना, सबको धुतकारता रहता है। ऐसे नहीं होता, कैसे ही सही लोग तो अपने हैं ना भाई, कैसे ही सही लोग तो अपने हैं। अगर माल इमाम तुम पर खर्च हुआ है तो इन्हीं लोगों के लिए तो खर्च हुआ है, पढ़े लिखे लोगों में तुमने बैठ के दीनदारी की बातें कर ली तो कौन सा कमाल दिखा दिया, अपने हलके में बैठ के तुमने दो चार सुना दी बेअमल लोगों का, बेअमल लोग ये करते हैं फला करते, बड़ा तुमने दीन की खिदमत कर दी। अच्छे लोगों में बैठ के अच्छी बात कर ली तो कौन सा कमाल दिखा दिया भाई। सवाल यह है कि तुम पर खर्च किस लिए किया गया है, माले इमाम खिलाया किस लिए गया है तुम्हें, ये गोश्त ये पोस्त ये हड्डी ये खून सब किससे बना। माले इमाम इसका खमीर क्या है, माले इमाम तो माले इमाम किस लिए खर्च किया गया भाई। अच्छे लोगों में बैठ के अच्छी बात कर लो या नहीं, निकलो घरों से। ये मुस्तज़फ लोग, मुस्तज़फ माली तौर पे कमजोर को नहीं कहते, मुस्तज़फ उसको कहते हैं असली मुस्तज़फ जो फिक्री तौर पे कमजोर हो, जिसको पता नहीं है, जिसको शऊर नहीं है भाई, उन्हीं के लिए अंबिया को भेजा गया, उन्हीं के लिए तो रसूलों को भेजा गया। बदतरीन लोगों में नबी आते थे, बदतरीन लोगों में रसूल आते थे, किन में जाके काम करो। तो आज उनके वरसा, मैं ना समझिएगा मैं तो बड़ा हकीर सा मामूली सा नाचीज एक तालिबे इल्म हूं, लेकिन जो उलमा से सीखा है उस्तादों से पढ़ा वही तो बता रहा हूं कि हुक्म ये दिया जाता है कि भाई मुआशिर में जाओ, माने या ना माने काम तो इन्हीं में करना है ना। अच्छे को अच्छा बनाना कौन सा कमाल है, वो है ही अच्छा। कमाल तो जब है कि जब वहां जाओ जहां मुश्किलात है, नहीं भाई नहीं जाएंगे, गालियां देते हैं लोग भाई, गालियां तो पड़ेंगे, बुरा भला तो कहेंगे, लेकिन इसी में तुम्हारा अज्र है, इसी में तुम्हारा मर्तबा है। वो जो कोताहियां होती रहती हैं अल्लाह वो बख्श देता है, ये इन मुश्किलात के वजह जो तुम उठाते हो, ये कितना दिल उस वक्त इंसान का जिगर खून होता है जब वो मिल्लत के लिए बेचारा काम कर रहा हो, जिन लोगों के लिए काम कर रहा हो वही लोग उसे गालियां दे रहे हो, वही लोग उस पर तोहमतें लगा रहे हो। खुदा ना करे कोई ना समझे कोई इशारा, मैं तारीख मुसलसल बयान कर रहा हूं कि अंबिया के साथ क्या था, जिनकी नजात के लिए आ रहे हैं तो वही लोग उनको बुरा, वही लोग उनके दुश्मन। तो बाबा ये तो है, इन कामों में तो ऐसे ही है। जनाब यूनुस के साथ जो आबिद है वो कहता खत्म करें सबको, आलिम कहता था नहीं 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 ऐसा नहीं करो, अपने लोग हैं। आलिम कहता था नहीं नहीं क्या बातें करें उल्टी सीधी, जनाब यूनुस कह है अल्लाह के रसूल ऐसा नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, बद्दुआ नहीं कीजिएगा, आपकी बद्दुआ कबूल हो जाएगी, अपने लोग हैं, जैसे भी सही अपने लोग हैं, अपने कौम के लोग हैं। तो आबिद और आलिम क्या फर्क है, आबिद इबादत करता है अपने लिए, आबिद की इबादत का महवर क्या है, अपनी नजात, عالم کے علم کا محور ہوتا ہے معاشرے کی نجات. فرق ہے نا, عابد عبادت کر رہا ہے اپنے لیے, عالم کا محور ہے معاشرہ نجات پائے اس کی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عابد کی 70 رکعت اور عالم کی 1 رکعت. عابد کا رات بھر عبادت کرنا اور عالم کا پڑھ کر مسئلے کو سو جانا, مطلب یہ نہیں کہ نماز قضا کر دینا صبح کی, اس کا سونا اللہ کے نزدیک زیادہ ثواب کا ہے, کیونکہ وہ قوم کی فکر یا اس کی, میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں, خدا نہ کرے اللہ گواہ ہے, نہ سمجھے گا کہ کوئی اشارہ. ہم لوگ تو بہت ہی حقیر و گناہگار قسم کے لوگ ہیں, لیکن وہ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, ایسا ہے. تو جناب یونس پر 2 ایمان لائے, اور جناب یونس بھی کہتے ہیں نہیں بس اب بد دعا کرو بس ختم کرو قوم کو, عذاب بھیج, وقت ہو گیا. انشاءاللہ زندگی رہی یہیں سے بات کو کل آگے بڑھائیں گے, خوش کی تری پہ نہ جائیے گا. زندگی رہی تو بہت سارے نتائج ایسے نکال کے رکھیں گے آسانی سے, جو آپ تک منتقل ہو جائیں اور آپ کی سمجھ میں بھی بات آ جائے اور آپ کو برا بھی نہیں لگے انشاءاللہ. یہ ساری کوششیں میری ہیں, کہاں تک کامیاب ہوتا ہوں یہ اللہ بہتر جانتا ہے, وہ بہتر جاننے والا ہے, لیکن کوشش یہی ہوگی. کیونکہ کوشش خدا نہ کرے محض تنقید کرنا نہیں ہے, مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی توہین کی جائے, ان پر تنقید کی جائے, نہیں. کوشش اور مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ہدف کو پہچان لیں, اپنے مقصد کو پہچان لیں, اپنے مقام کو پہچان لیں, اور یہ یقین کر لے, ہر مومن بچہ یقین کر لے, قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کی نجات تمہارے ہاتھوں ہے اور کسی کے ہاتھوں نہیں ہے. تم اتنے عظیم قوم کے فرد ہو, اتنی عظیم قوم جسے اللہ نے یہ بلندی دی ہے, اللہ نے یہ عظمت دی ہے جس قوم کو, تم اس قوم کے حصے ہو جس کے ہاتھوں انسانیت کو نجات ملنا ان ظالموں سے, ان سامراجی طاقتوں سے, ان تکفیری طاقتوں سے نجات تمہارے اور تمہارے بچوں کے ہاتھوں نکالنا. پھر کہہ رہا ہوں یہ جملہ یاد رکھنا کہ یہ صدی تمہاری ہے, یہ صدی ہماری ہے. مجھے مار سکتے ہیں ہمیں نہیں, جسم کی موت ہوتی ہے, فرد کو مارا جا سکتا ہے فکر کو نہیں. اس فکر کو اگر مرنا ہوتا تو کربلا میں مر جاتی, کوئی مار سکا اس فکر کو؟ آج بھی سرخرو ہیں, سر بلند ہیں, تمام تر خامیوں کے باوجود مولا تیری بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہے, ہمارے قدم اکھڑے نہیں ہیں, ہم نے میدان کو پشت نہیں دکھائی, ہم سینہ تانے کھڑے ہیں حوادث زمانہ کے سامنے. بڑا مشکل ہے نا, ان راہوں میں امتحان دینا آسان ہے, کوئی آسان ہے؟ اتنا آسان نہیں, بڑا مشکل کام ہے ان راہوں میں امتحان دینا. جناب ہود کی گھر پہ کچھ لوگ آئے, نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ وہ قحط پڑ گیا تھا, تو دوسری بستی کے لوگ آئے کہ ہود پیغمبر ہے, اسے کہیں گے دعا کرو ہمارے لیے بارش ہو جائے. جناب ہود گھر پہ نہیں تھے, ایک بڑھیا نکلی, سفید بال اور ایک چشم کانی, اسے پوچھا ہے کانی فلاں مقام میں کیا بات ہے؟ کہا ہم آئے ہیں, ہم قحط پڑا ہوا ہے, دعا کرانے ہیں. کہا ہاں, اتنے اس کی دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے؟ تو اس کے اپنے شہر میں قحط پڑا ہوا, اس کے اپنے اعتراض سکے, جاؤ کہاں آئے ہو تم لوگ. بڑے حیران ہوئے, جناب ہود سے ملاقات ہوئی, جناب ہود نے دعا کی, اللہ نے ان پر رحم کیا, ان کی بستی میں بارش ہو گئی. انہوں نے جاتے جاتے پوچھا کہ ایک بات کا بڑا تعجب ہے. کیا بات؟ کہ وہاں اپنے گھر گئے تھے, آپ کے ایک بڑھیا نکلی تھی, سفید بال تھے اور ایک آنکھ تھی, کانی تھی, وہ ایسے ایسے آپ کے بارے میں کہہ رہی تھی, برے الفاظ نکال رہی. کہتے ہیں کہ میں اس کی طول عمر کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں, وہ میری زوجہ ہے, وہ میری بیوی ہے, اللہ نے اسے امتحان کے لیے میرے گھر رکھا, وہ میرا امتحان ہے, اس لیے میں اس کی طول عمر کی دعا کرتا ہوں, اور خدا کا شکر ہے کہ میں جو میرا دشمن ہے میں اس کا مالک و مختار ہوں, اللہ نے اسے میرا مالک و مختار نہیں بنایا, میں اس کا مالک و مختار ہوں, یعنی میں جب چاہوں اس کو جو سلوک کر سکتا ہوں علیحدہ بھی کر سکتا ہوں, لیکن نہیں, کو کیا میرا امتحان؟ تو انبیاء تک سے یہ امتحان لیے گئے نا گھروں کے اندر, اور درجنوں مثالیں آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن عزیزوں, جو امتحان آل رسول نے دیا وہ امتحان کوئی دے سکتا ہے؟ جو امتحان آل رسول دے رہے ہیں, کسی بھی نبی کی ناموس پر ایسا وقت نہیں آیا. جناب ابراہیم کی ناموس پہ وقت آنے لگا تھا روایت کے مطابق, اگرچہ کہ اس میں اختلاف ہے, مگر بہرحال سبق حاصل کرنے کے لیے اس واقعے کو پڑھا جا سکتا ہے کہ جب اس بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا تھا جناب سارا کی طرف, ہاتھ شل کر دیا تھا, غیرت ابراہیم کو گوارا نہ ہوا تھا نا. جناب ابراہیم نے دعا کی, معبود میری ناموس کی حفاظت کا تو نے وعدہ کیا ہے. ہاتھ قریب پہنچ ہی نہیں پایا, شل ہو گیا. دو تین بار کوشش کی, نہیں, جب ہی تو توبہ تلا کیا اور حاجرہ کو بھی دیا ان کی کنیز میں, کہ لے جاؤ بھیا. لیکن عزادارو, ہر کسی بھی نبی کو اٹھا لو, یہ امتحان صرف حسین نے دیا کہ اس کی بچی سکینہ کو تماچے مارے. یہ امتحان صرف حسین نے دیا کہ اس کی بہنوں بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں. یہ امتحان حسین نے دیا کہ رسول زادیوں کے ہاتھ پسے پشت رسیوں سے باندھ دیے گئے. کیسا امتحان ہے ثانیہ زہرا کے لیے یہ. انبیاء نے بد دعائیں کی ہیں نا, ملی ہیں بد دعائیں, کل پڑھوں گا. لیکن عزیزو, آل رسول سے ترک اولا بھی نہیں ہوا, کیونکہ جہاں وہ آخری وقت تھا بد دعا کا, وہاں بھی بد دعا نہیں کی. دو تین مقامات ہیں جو بتا سکتا ہوں, مگر آج صرف ایک مقام آج سن لیجئے کہ کوفے, کربلا اور کوفے کی تمام تر منزلیں طے کرنے والی زینب جب دربار یزید میں داخلے کی باری آئی تو ثانیہ زہرا نے انکار کر دیا, حالانکہ دمشق کے بازار سے ہو کر آ رہی ہے زینب, ہزاروں کا اجتہام اور اجتماع تھا, انکار کر دیا کہ زینب کھلے سر اس دربار میں نہیں جائے گی. انکار کر دیا, زینب قتل کر دی جاؤں گی مگر اس دربار میں نہیں جاؤں گی. شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا سید سجاد کی پشت, کہو اپنی پھوپھی سے اسی عالم میں دربار میں جانا ہے. سید سجاد نے زنجیروں کا لنگر سمیٹھا, آئے پھوپھی کے ناقے کے پاس, پھوپھی اماں یہ امتحان بھی دینا ہے, اسی عالم میں دربار میں جانا ہوگا. بڑی حسرت بھری نگاہوں سے زینب نے اپنے بھتیجے کو دیکھا, میرے لال سید سجاد, جانتی ہوں, دیکھ رہی ہوں کربلا سے یہاں تک کتنے تازیانے کھا چکے, قدم قدم پر پشت پر تازیانے برسائے جاتے تھے سید سجاد. فرماتی ہیں, بیٹا میں دیکھ رہی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تو میرا امام ہے, یہ بھی علم ہے زینب کو کہ تو میرا امام ہے, لیکن ابھی زینب سے نفرین کرنے کا حق تو کسی نے نہیں چھینا. بس اب میں اس قوم جفا کار کے لیے بد دعا کرتا ہوں. آواز دی ام کلثوم, ام لیلہ, ام رباب, رقیہ, سکینہ, بس اب میں دعا کرتی ہوں, تم سب آمین کہنا. کہتے ہیں کہ زینب نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ارے ہاتھ کہاں سے اٹھائے گی زینب, ہاتھ تو رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں. ہاں, چہرہ اٹھایا تھا, نگاہیں اٹھائیں آسمان کی طرف, جو ہی نگاہیں بلند کی, سامنے نوک سینہ پہ بھائی کا سر, سامنے نوک نیزہ پہ بھائی کا سر, دیکھا بھائی کی آنکھوں سے اشک جاری ہے, تڑپ اٹھی تھے. ماں جائے, یہ بعد شہادت کون سا ایسا ظلم ہوا کیا آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہے؟ نو کے سینہ پر تلاوت کرنے والا سر حسین گویا ہوا. میرا مولا فرماتا ہے, زینب میری ساری محنت اکارت ہوئی جاتی. زینب یہ امتحان بھی دینا ہوگا, इसी हालत में दरबार में जाना होगा। बस भाई की फरियाद सुनी, भाई का हुक्म सुना, सर झुकाए, बीवियों के झुरमुट में छुपती हुई ज़ैनब इसी तरह दरबार। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے۔ بس ایک منٹ آپ کو اور زحمت دوں گا کہ شروع میں جب میں نے اعلان کیا تو آپ حضرات تشریف فرما نہیں تھے، کم تھے، جیسا کل میں نے ذکر کیا تھا تھر کا، اور آج بھی ذکر کیا، الحمدللہ اس آواز کا جواب آیا ہے، اس نالے کا جواب آیا، اور ہمارے دو تنظیموں نے، خدا کا شکر ہے کہ یہ بیڑا اٹھایا ہے، پیام ولایت فاؤنڈیشن نے اور محمدی ٹرسٹ ویلفیئر ٹرسٹ نے، اور وہ وہاں لنگر امام حسین، نیاز امام حسین کے نام سے تبرک کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے کیمپ لگایا ہے، آل ابا میں بھی لگایا ہے۔ آپ پورے خلوص دل کے ساتھ، یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے، کوئی خدشات ذہن میں لائے بغیر، کیونکہ میں نے زلزلے میں بھی، سیلاب میں بھی ان جوانوں کو دیکھا ہے جتنے خلوص سے کام کرتے ہیں۔ باقی انما الاعمال بالنیات، آپ اسی لیے دے رہے ہیں کہ بھوکوں کا پیٹ بھرا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ بھوکوں کے مال میں خیانت کرنے والوں کا انجام میں بتا چکا کہ دنیا اور آخرت میں کیا ہوتا ہے۔ تو ان جوانوں پہ بھروسہ کیجئے گا، یہ آزمائے ہوئے جوان ہیں یہ دونوں تنظیمیں، اور میں نے بھی ان سے وعدہ کیا ہے کہ عملی طور پہ، زبانی جمع خرچ نہیں، عملی طور پہ جو بھی ان کے ساتھ کر سکتا ہوں، تعاون جس حد تک کر سکتا ہوں میں کروں گا۔ آپ اپنے دل سے یہ نیت کر کے کہ ان غریبوں کو، ان بھوکوں کو کھلانا ہے تاکہ سنت معصومین ادا ہو، اور یہ تبرک کا جو فلسفہ ہے وہ حقیقی طور پہ سامنے آ جائے۔ تبرک اسی لیے شروع کیا گیا تاکہ باعزت طور پہ بھوکوں کا پیٹ بھر دیا جائے۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان جوانوں کے لیے جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور جو بھی ان کے ساتھ جس انداز میں تعاون کرے، معبود ان کے رزق حلال میں برکت دے۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔